الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے محترم بزرگوں، نوردینی اور ایمانی بھائیوں، یہ صوبہ گجرات ایک بہت ہی تاریخی صوبہ رہا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان میں اسلام کی سب سے پہلی جو آمد ہوئی ہے اور سب سے پہلے اسلام کی کرنیں ہندوستان کے جس علاقے میں پہنچی ہیں ان میں یہ علاقہ سر فہرست ہے، اس کو یہ بڑا شرف حاصل، اور دوسرا بڑا شرف اس علاقے کو یہ حاصل رہا ہے کہ حدیث کی جو اولین خدمت ہوئی ہے وہ بڑے علماء اور محدثین پیدا ہوئے ہیں، اس علاقے میں پیدا ہوئے. صحیح سطح کے درس کا رواج ہندوستان میں نہیں تھا، ہمارے یہاں دہلی میں حضرت شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد سے شروع ہوا، اس کا آغاز ہوا، اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اس کا چرچا ہوا، اور ان کی برکت کے پورے ملک میں الحمد للہ اس کی فضا رہا. لیکن اس سے بھی پہلے آپ کا یہ صوبہ امتیاز رکھتا ہے کہ یہاں حدیث کا چرچا تھا اور بڑے بڑے محدثین یہاں پر پیدا ہوئے. تو یہ ایک بڑا تاریخی صوبہ ہے جس کی بڑی اہمیت تاریخ میں رہی ہے، اور ہمیشہ الحمدللہ یہاں پر علماء پیدا ہوئے ہیں، اور آج بھی یہاں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہندوستان کے اور دوسرے صوبوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو شاید جتنی بڑی تعداد میں بڑے بڑے مدارس اس صوبے میں قائم ہیں، کم جگہوں پر ایسا ہوگا، کم صوبے ایسے ہوں گے کہ جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مدارس ہیں. میں کوئی صبح نہیں کہ بعض صوبے ہیں جن کو امتیاز حیثیت سے حاصل ہے کہ وہاں پر وہ ام المدارس یا بڑے بڑے وہ مدارس قائم ہیں کہ جن کا فیض ہندوستان ہی کیا بلکہ دنیا میں پہنچا. لیکن اگر تنوع کے اعتبار سے دیکھا جائے، کثرت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو شاید یہ صوبہ بھی پیچھے نہیں. اور یہاں میں دیکھتا ہوں، مجھے اتنی خوشی ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا، میں جن علاقوں سے گزرا میں نے دیکھا کہ ہر جگہ الحمدللہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، داڑیاں نظر آ رہی ہیں، اسلامی لباس نظر آ رہا ہے، اسلامی شعائر نظر آ رہے ہیں. شاید یہ خصوصیت اور کسی بھی صوبے کو حاصل نہیں. آپ انفرادی طور پر کہیں کسی قصبے کو، کسی گاؤں کو دیکھیں تو ممکن ہے وہاں ہمارے یو پی میں یا کرناٹک میں یا اور بعض صوبوں میں اس کی مثالیں ملیں گی، لیکن جس وسیع پیمانے پر یہاں آپ کے یہاں میں نے یہ بات دیکھی، میں نے شاید کہیں نہیں دیکھی. اور یہ محل اللہ کا فضل ہے، اور شاید یہاں سے دین کا جو آغاز ہوا تھا اور سب سے پہلی کرن ایمان کی آپ کے علاقے میں پہنچی تھی، یہ شاید اس کا فیض ہے کہ الحمدللہ وہ تسلسل جاری ہے. اس پر سب سے پہلے تو اللہ کا بہت شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ دینی مظاہر عطا فرمائے. یہاں آدمی جب آتا ہے تو اس کو پہلی نظر میں نظر آتا ہے کہ یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، یہاں پر کلمہ گو رہتے ہیں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے رہتے ہیں. یہ جو پہلا امپریشن ہوتا ہے, سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے, یہ پہلا اثر کوئی معمولی نہیں ہوتا, وہ دل پر اثر پڑتا ہے. آدمی کو کچھ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنا حق سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کہوں. یہ مجمع خواص کا ہے, بڑی تعداد میں یہاں پر علماء ہیں, اور مجھ سے بتایا گیا کہ اس چھوٹے سے قصبے میں یا دیہات میں کئی سو علماء کی تعداد ہے, شاید 300-350 علماء الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں. آپ علاقوں میں جائیے, ہم اپنے یوپی کی بات کرتے ہیں, بار بار پورے ضلع ایسے ہیں کہ اگر آپ گھومنے کے لیے نکلیں گے تو شاید ایک عالم آپ کو مشکل سے ملے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض ایسے علاقے بھی وہاں پر ہیں کہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں علماء ہیں, لیکن بڑی تعداد میں ایسے علاقے ہیں, ایسے اضلاع ہیں, ایسے قصبات ہیں کہ جہاں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ایک عالم بھی رہنمائی کرنے والا نہیں ملتا. اور دیہاتوں کی بھی اتنی بڑی تعداد ہے کہ میں کیا کہوں, آپ وہاں پر جائیں تو شاید خون کے آنسو رونا پڑے. جو حالات ہیں مسلمانوں کے, آپ وہاں جا کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں نام سے تبدیل ہونے لگے. لوگ جانتے نہیں کہ اسلام کیا ہے, اسلام کے تقاضے کیا ہیں, عقیدہ کیا ہے. وہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ جنازہ پڑھنے والے نہیں ہوتے. یہ صورتحال بعض علاقوں کی ہے. اور ابھی قریب میں نے مہاراشٹر کے بعض اضلاع کا دورہ کیا, آندھرا کے بعض دیہاتوں کا اضلاع کا دورہ کیا, اور اتفاق کی بات ہے کہ وہاں پر اسلامک اسکول قائم کرنے کی تحریک چلی اور الحمدللہ اس کا سلسلہ شروع ہوا. مختلف جگہوں پر اسلامک اسکول قائم کیے گئے, اور یہ وقت کی میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں, وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ جتنی بڑی آبادی ہے, یہ سارے لوگ ہماری مدرسوں میں آ کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. یہ اسکولوں میں جائیں گے, کالجوں میں جائیں گے, یونیورسٹیوں میں جائیں گے, ان میں ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے, انجینئر بھی پیدا ہوں گے. اس میں جو زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے والے لوگ ہیں, وہ لوگ پیدا ہوں گے, اور یہ ایک تقاضا ہے زندگی کا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان پیدا ہو, وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے ہی سمجھیں کہ مسلمان ہیں, اور اس کے بعد وہ انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, تو کسی شعبے میں جائیں زندگی کے, لیکن اس تصور کے ساتھ جائیں تو وہ ایمان رکھتے ہیں. ان کے پاس ایمانی تقاضے ہیں, یہ ضرورت ہے. تو اللہ کا شکر اسکول وہاں قائم ہوئے. لیکن ان کا تجربہ جو ہوا وہ یہ کہ جب اسکولوں کے لیے ٹیچر کی ٹریننگ, ٹیچر کے انٹرویو کا مسئلہ آیا, اور ٹیچروں کو بلایا گیا, جو لیڈیز ٹیچر کا اسٹاف تھا ان کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا, تو حیرت انگیز بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالات کیا ہیں. وہ یہ ہے کہ بعض ایسے مسلمان گھرانوں کی بچیاں, نوجوان عورتیں, آپ کہہ لیجیے, بچیاں کہہ لیجیے, جو برقعے میں آئیں, ان سے جب سوال کیا گیا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے, تو وہ جواب نہیں دے سکتے. ان کو معلوم نہیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. وہ خاتون سے پوچھا گیا, بتاؤ تین نام ہم بتاتے ہیں, آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, اور بلکہ چار پانچ نام بتائے گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ کہ تمہارے نبی ان میں سے کون ہے. تو میں آپ سے کہوں کہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. تو بچی کہتی ہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے, شاید وہ یسوع ہمارے نبی. یہ مسلمانوں کا حال ہے. آپ میرے ملک میں جائیے اور دیکھیے. میں ایسے علاقے کی بات نہیں کرتا جو بندر ہے, میں پیلی بھیت کی بات نہیں کرتا جہاں پر سوائے جہالت کے کچھ نہیں ہے, یا میں ایسے علاقوں کی بات نہیں کرتا جہاں مدارس نہیں ہے. میں نام لوگ میں شرم آتی ہے. میں بھوپال کی بات کرتا ہوں. بھوپال جہاں پر الحمدللہ ہر طرح کا کام ہے, بڑے مدارس ہیں, دعوت کا بھی کام ہے. وہاں انٹرویو دینے والی لڑکی آ کر کہتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم بہت غلط فہمی میں مبتلا, ہم بہت غلط فہمی میں مبتلا ہیں. یہ ہمارا لباس, یہ ہماری چہروں کی داڑیاں, یہ ہماری دین کی محنت. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب دنیا پتہ کر لی, سارا کام ہو گیا, اب ہمیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ گھروں میں جا کر دیکھیے, اندر کے اندر مہمان خانوں میں گھس کر آپ اندازہ کیجیے, تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ دین کس قدر ہمارے گھروں میں مٹ رہا, دین کی قدر ہمارے گھروں میں مٹ رہا ہے. اور ہم کسی علاقے میں آ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے, یہاں کا بڑی دینداری ہے. لیکن آپ عمومی طور پر اگر حالات کا جائزہ لیں تو خون کے آنسو رونا پڑتا ہے کہ حالات کیا ہیں. اور اگر یہ بات مثالیں آپ کروں تو شاید یہ بات اچھی نہ ہو, تو اس مسجد میں بیٹھ کر وہ بات اپنی زبان سے کہتے ہوئے مجھے شرم کی محسوس ہوتی ہے, لیکن شاید متوجہ کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے, سال دو سال پہلے کی بات ہے, پونا گیا. تو پورے میں ایک ڈرائیور ہے جو ہمارے تعلق والے ہیں، انہوں نے ایسی ایسی باتیں بتائیں تو میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا کہ حالات کیا ہے، ہمارا سماج کس رخ پر جا رہا. انہوں نے بتایا کہ یہ سماج مسلمانوں کا جو سماج کہلاتا ہے، یہاں کی لڑکیاں اور یہاں کے لڑکے کس حالات سے دو چار ہیں، اس کا میں بیان آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. وہ خود کہنے لگے کہ میری گاڑی پر ٹینسوں پر کچھ نوجوان بیٹھے، میں کس طرح اس واقعے کو بیان کروں، مجھے شرم آتی ہے. لیکن واقعہ ہے تو کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نوجوان لڑکا یا لڑکی جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے والد فلاں دعوت کے کام پر گئے ہوئے ہیں یا فلاں دین کے کام پر گئے ہیں، اب بڑی فرصت، اب جو چاہے کریں، تھیٹر میں جائیں، برائیاں کریں، ادھر ادھر ٹہلیں. یہ ایک عجیب صورت حال ہے کہ ایک طرف ہمیں دینداری نظر آتی ہے، لیکن آپ گھروں میں جائیے تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے، ہماری نوجوان نسل کس رخ کی طرف جا رہی ہے. اور خاص طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ ٹیلی ویژن اور نیٹ نے تباہ کر کے رکھ دیا، یہ موبائل جس کے ذریعے سے نیٹ آج گھر گھر پہنچ گیا، ہماری نوجوان بچیوں تک پہنچ گیا، ہماری نوکری بچوں تک پہنچ گیا. آج ان موبائل کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے اور کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے گھروں کے اندر، اور گھروں کے اندر ایسی جگہوں پر بیٹھ کر جہاں کبھی شاید تصور نہیں کر سکتے تھے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کا بیان نہیں کر سکتے. ہم نے ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ نوجوان ہمارا تعلیم حاصل کرنے والا بچہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے، کالج میں جا رہا ہے، باپ بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں اور دیندار ہیں کہ ماشاء اللہ ہمارا بچہ تھری روم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نیٹ پر تھری کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے. ان کو یہ معلوم نہیں کہ ریسرچ کس چیز کی ہو رہی ہے، وہاں وہ کن خلافات سے پڑا ہوا ہے اور حالات کس طرح سے بگڑ ہوا ہے. نئی مثالیں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کتنی بھی ترقی کر جائیں، ہم کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، ہمارے اندر کتنی گرفتاری نظر آئے، ہمیں اپنے اوپر یقین پیدا ہو جائے، لیکن یاد رکھیے جس لمحے ہم غافل ہوئے اور جس لمحے ہم نے سمجھ لیا جب تک کام بچ چکے تب تو لمحہ ہماری موت کا لمحہ، پھر آگے کیا ہوگا اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی ضمانت نہیں. میں آپ کے سامنے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، قرآن مجید جو لکھتے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جھنجھوڑے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، ہمارے دل پر دستک دینے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، ہمارے دماغوں پر زور لگانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، وہ نبی تھے، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے سرپوتے، نبی کے والد، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ انتخاب کا وقت آیا، اپنے بیٹوں پوتوں کو جمع کر کے کیا کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹوں میرے پوتوں بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی بندش پرستش کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے. کیا جواب دیا بجان آپ نے تربیت کیا کی ہے، ساری زندگی ہم نے بڑھانے میں سیکھا کیا ہے، ایک اللہ کی بندگی کریں گے تو ہمارا رب آپ کا رب آپ کے باپ دادا کا رب، اس کے سوا ہم نے سیکھا کیا ہے. لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ وہ نبی کا گھرانہ، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گھرانے کی کیفیت کیا ہو، کہ گھرانے کا حال یہ ہو کہ وہاں ہر نسل میں نبی موجود، ہر نسل میں نبی موجود، کیا پانچ نسلیں مسلسل ایسی ہیں جس میں نبوت کا ایک سلسلہ جاری ہے، کیا وہاں تحریر کے دل دینے کی ضرورت تھی، کیا یہ پوچھنے کی ضرورت تھی کہ تم ہمارے پاس کیا شیٹ میں مبتلا تو نہیں ہو جاؤ گے، تم غلط راستے تو نہیں پہنچ جاؤ گے، یہ قرآن مجید واقعہ کیوں بیان کر رہا. میرے بھائیو یہ واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے دیندار گھرانے ہیں جن کو نان کہتے ہیں اوپر، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے آسمان کے تارے توڑ لیے، ہمارے حالات بالکل ٹھیک ہو گئے، سارے غریب دور ہو گئے، اپنا ہمارے یہاں شرک آئے گا، نہ بدعت آئے گی، نہ خرافات آئیں گی، نہ الحاد آئے گا، نہ فکری آئے گی، نہ دل میں خیالات آئیں گے. ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں. جب یہ ضمانت ہم یعقوب علیہ السلام نہیں لے رہے، ان کو فکر ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کا کیا ہوگا. یہ واقعہ قرآن مجید اس لیے بیان کر رہا ہے، قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، نفسیات کا خالق، انسانوں کے مزاج کا خالق، ان کا پیدا کرنے والا، وہ نہیں جانے گا تو آپ کو کون جانے گا. اس نے واقعہ بیان کیا قرآن مجید میں، اور قرآن مجید میں واقعہ بیان کر کے قیامت تک کے لیے نمونہ دے دیا گیا کہ کوئی فتنہ ہی آگے بڑھ جائے، دینی اعتبار سے ترقی کر جائے، اس وقت گھر پر اطمینان ہو جائے، لیکن یہ اطمینان میں کہتا ہوں یہ باعث اطمینان نہیں ہے. آگے حالات کیا ہوں گے، صورت حال کیا پیدا ہوگی، اس کے بارے میں کوئی ضمانت نہیں. میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا، مجھے تو دیکھ کر انتہائی مسلط ہوئی، آپ کے حالات کو دیکھ کر میری آنکھیں واقعی ہیں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطمئن نہ رہیے،
آج حالات کیا ہوں گے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ایک راستے پر ڈال کر کسی دین کی ایک شعبے میں متوجہ کر کے دوسرے شعبوں میں ایسے رکھنے ڈالتا ہے اور ایسی تجربی پیدا کرتا ہے اور غلط راستے پر ایسے خفیہ راستے سے لاتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہم آپ کون کون سی ہمارے اندر خامیاں پیدا ہو رہی ہیں, کون کون سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, یہ بات بہت بار سے توجہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کی بات کو یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تو اس نے یہ بات اشارہ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والوں, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اس میں کہا جائے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہوں, یا کہ خطاب جو کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو ایمان لا چکے, جو فلسطینی مسلمان ہیں وہ بھی اس میں شامل. ان جب آپ زیادہ مسلمان ہوئے یا اور پہلے سینکڑوں سال پہلے مسلمان ہوئے ان کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے, اور کیا کہا جا رہا ہے, اے ایمانداروں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ بات آپ کو کیوں کہی جا رہی, اور یہ بات آ گئی یار یہ لگی آمنوا باللہ, اے ایمان والوں اللہ پر ایمان لاؤ. بھائی ایمان والوں کا خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر, کیوں کہا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد, ایمان کے حقائق کو سمجھنے کے بعد, ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد کبھی بھی مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں. ہر وقت توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہر وقت جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ زندگی کو اللہ نے متغیر بنایا ہے کہ ہر لمحے آگے بڑھتی ہے, ہر لمحے یہ زمانہ آگے بڑھتا ہے, اس میں اللہ نے تغیر رکھا ہے, اور اس تغیر کے نتیجے میں حالات کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے, حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے, حالات کبھی بھی لگتا نہیں رہتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کام کر دیا اور ہم فارغ ہو گئے, یاد رکھیے وہ لمحہ ہماری زندگی کا بدترین لمحہ ہے, خطرناک لمحہ ہے, جب ہم نے سمجھ لیا کہ سب کام مکمل ہو گئے, کام سے مکمل ہوئے ہیں, نہ قیامت تک مکمل ہوں گے. یہ ایک مسلسل محنت ہے, یہ ایک مسلسل کشمکش ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ آخری وقت میں شیطان آیا اور ان سے کہنے لگا میاں بچ کر نکل گئے. آخری وقت میں شیطان آ کر کہہ رہا میاں بچ کر نکل گئے, حضرت نے فرمایا ابھی تو نہیں, ابھی بچ کر میں نہیں نکلا, جب تک میرا ایمان کے ساتھ چلنا ہے طیبہ کے ساتھ فاطمہ نہ ہو جائے کوئی ضمانت نہیں چاہیے. کیا ہو امام احمد جیسا امام, امام اہل سنت, امام الائمہ کا خیر امت, اس کا حال یہ ہے کہ انتخاب کے وقت ابھی اطمینان نہیں ہے, اور فرماتے ہیں کہ جب تک فاطمہ نہ ہو جائے کلمہ کی نماز کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ ابھی کوئی بھروسہ نہیں. تو میرے بھائیو یہ کشمکش تو ہمیشہ کی ہے, کوئی کتنے ہی آگے نہ جائے لیکن شیطان کہاں پر لے جا کر اس کو گرائے گا اور کہاں ڈنڈی مارے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں. اور تاریخ میں اس کے واقعات ہیں, آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیطان نے کہاں جا کہاں کہاں لے جا کر آپ بہتایا ہے, اور ایسا بہتایا ہے کہ آدمی اگر تاریخ دیکھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. یہ حکیم الدین کا قصہ آپ نے سنا ہوگا, یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ اول حکیم نور الدین, جس کی خرافات کے نتیجے میں سمجھتا ہوں یہ غلام احمد قادیانی غلام احمد قادیانی بنا, بڑا عقلانی آدمی تھا, اور آپ جانتے ہیں تو زبردست قسم کا عالم تھا, کتاب و سنت کا عالم تھا. لیکن عجیب و غریب بات ہے, حضرت مولانا عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بھوانی رحمۃ اللہ علیہ جو بھوپال میں تھے, وہاں تعلیم حاصل کی اس نے, اور بعض بڑے بڑے مشائخ سے تعلیم حاصل کی. حیرت ہوتی ہے جب میں عجیب بات یہ ہے کہ مولانا عبد القیوم صاحب سے اپنے پارے ہو کر وہ چلنے لگا تو مولانا نے ایک بات فرمائی کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. اس نے کہا فرمائیے آپ کیا کہتے, فرمایا جیسے سب کچھ بننا مگر خدا رسول نہ بننا, سب کچھ بننا مگر خدا رسول نہ بننا. تو کہنے لگا حضرت آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں, تو فرمایا دیکھو یہ نہ سوچنا کہ میں کہہ رہا ہوں بس اسی کو مانا جائے اسی کو تسلیم کیا جائے وہی ہو, اس لیے کہ یہ صفت اللہ کی ہے, فعال لمایرید اللہ کی بات. اور جو بات تم شریعت کی بیان کرو یہ نہ سمجھنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی شریعت ہے, یہ تو صرف منصب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو آپ کہہ دیں وہ شریعت ہے, ہم سے ہزار غلطیاں ہوتی. تو اس نے اللہ کے بندے نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی, لیکن انہوں نے محسوس کر لیا اس کے اندر ضلال کی بوا تھی. اور بعض واقعات میں انہوں نے مطلب گنگوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہاں بھی گیا تھا وہ, تو حضرت نے فرمایا کہ تو اس سے مجھے خوشبو بدبو محسوس ہو رہی ہے کہ تو کسی باطل فرقے کا ایک ذمہ دار بنے گا اور اس کے نتیجے میں امت کا ایک طرفہ ابھرا ہو. اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اتنا بڑا عالم تھا لیکن بعد میں اس کی عقلانیت سے اس کو ایسا گمراہی کی طرف ڈالا کہ حکیم نور الدین خلیفہ اول بنا مرزا غلام احمد قادیانی کا. تو میرے بھائیوں یا علم یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کا نام ہو کہ ہم تو عالم ہیں, ہمارے ہم نے تو سب کچھ حاصل کر لیا. جہاں تک تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا, شروع کی لائن میں محنت کرنے کا, یہ ایک راستہ ہے, ایک مسلسل راستہ ہے. یہاں پر بھی شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہی ہے کہ ایسے تجربات دکھاتا ہے, آدمی کو کرامات نظر آنے لگتی ہیں, کش ہونے لگتا ہے, طرح طرح کی روشنیاں نظر آتی ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہو گیا اور اب میں جو کہتا ہوں میری بات مانی جانی چاہیے اور مجھے بھائی بڑے خوشوخ حاصل ہو رہے ہیں, تو اب میں جو کہہ دوں لوگ اس کو تسلیم کریں, ہماری بزرگی کو تسلیم کریں, ہماری عزت کی جائے. تو شیطان ایسے ایسے راستوں سے غلط راستوں پر لے جاتا ہے کہ آدمی بار ماتا تصور نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے غافل ہونے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو کٹورنے کی ضرورت ہے, اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کن کن راستوں سے ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی. شیطان آپ نے شاید امام جوہری رحمتہ اللہ علیہ کی تلبیہ سے ابلیس پڑھی ہوگی, کس کس طرح بہکاتا ہے وہ. ظاہر ہے کہ کسی عالم کے ساتھ وہ آ کر یہ تو نہیں کہے گا میاں چلو زنا کرو یا چلو فلاں غلط کام کرو یا شرک کر لو یا کسی بدعت کا ارتکاب کر لو. یہ جو برے برے گناہ ہیں وہ جانتا ہے کہ عالم اس گناہ کے قریب سے نہیں جائے. اس علماء کے پاس جاتا ہے تو علماء کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کی طرف متوجہ کرتا ہے, ان کو ان کے اندر بے ضرورت عزت نفس پیدا کرتا ہے. بے ضرورت عزت نفس, ایک عزت نفس وہ ہے جو ہونی چاہیے, لیکن ایک عزت نفس وہ ہوتی ہے جو بے ضرورت پیدا ہوتی. آدمی کے اندر بڑائی کا بے ضرورت احساس پیدا ہو جاتا, یہ شیطان کے بہکاوے سے پیدا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں آدمی سے غلط راستے پر جاتا ہے, اس کے اندر اعلان پیدا ہو جاتا ہے, اس کے اندر سرکشی پیدا ہو جاتی, اس کے اندر بات سمجھنے کی بات سمجھنے کا ایک مزاج بن جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں وہ خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس نقصان پر پہنچتا ہے. تو میرے بھائیوں شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے, اس کا اپنا مستقل ایک کام ہے جس میں مشغول ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کبھی بھی نہ سمجھیں کہ ہم آخری مرحلے پر پہنچ گئے, ہمارا کام تو مکمل ہو گیا, ہماری بھی اصلاح ہو گئی, ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح ہو گئی, ہمارے سماج کی بھی اصلاح ہو گئی. میرے بھائیوں اسے مسلسل محنت, یہ ایک مسلسل محنت ہے, ایک مسلسل کشمکش ہے, ایک مسلسل مقابلہ ہے, اور ہمیں اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کی ضرورت ہے, ہمیشہ مستعد رہنے کی ضرورت ہے. ایک لمحے کے لیے اگر خدا نخواستہ ہم داخل ہوں گے تو شیطان اپنا کام شروع کر دے گا. سب سے پہلے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوگا اور ہمارے گھروں کے راستے سے وہ تمام چیزوں کی خرابیاں پیدا کرے گا, اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ سب پورے مسلمانوں کے علاقے میں مسلمانوں کے سماج میں آپ جائیے, وہاں کا جائزہ لیجیے, تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ آج ہم نے دین کو خانے میں بانٹ دیا, آج ہم نے دین کو خانوں میں بانٹ دیا. ہماری دینداری اگر غور کیا جائے تو دینداری مکمل نہیں ہے, بلکہ ناقص دینداری. ایک پہلو ہمارا ایسا ہے جس میں بڑے دیندار نظر آتے ہیں, نمازوں کا اہتمام ہے, تہجد کا بھی الحمد للہ اہتمام ہے, مزاج کا بھی اہتمام ہے, لیکن دوسری طرح دیکھا جائے تو بڑے نقاص نظر آتے ہیں. عام طور پر آپ دینداروں میں جائیے تو آپ کو دینداری خانے میں بچی نظر آئے گی. کئی نمازوں کا اہتمام ہے تو معاملات کی خرابی ہے, کئی معاملات جو لوگ پختہ نظر آ رہے ہیں تو وہاں نمازوں کا اہتمام نہیں ہے, وہاں فرائض کا اہتمام نہیں ہے. میرے بھائیوں کی تقسیم جو ہم نے دین سے کر دی ہے یہ بالکل ایک غیر شرعی چیز ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو راستہ دیا ہے اس راستے میں ٹھگی ہوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہدایت فرماتے تھے امت کی, اور صحابہ رضی اللہ عنہم یا آپ کے تربیت یافتہ تھے تو ایسی ہدایت فرماتے تھے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا نماز کا وقت ہے, ایک ساتھ لیٹے ہیں آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں, آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا جا ان کو جگا دو. حضرت علی نے کہا کہ آپ کو سب کے نام خیر ہے, آپ کو کیوں جگا دیں؟ آپ نے فرمایا میں جگاؤں گا اور اس کے نتیجے میں انکار کر دے گا تو کفر ہو جائے, اس کا نقصان ہوگا, اس لیے میں تم سے کہتا ہوں تم جگا. ایک طرف آپ دیکھیے فکر کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, دوسری طرف آپ دیکھیے آپ بازار میں جا رہے ہیں, ایک بھیڑ گھنے کا آ کے دیکھا, اس نے آ کے لاٹھی ڈالی تو دیکھا کہ اندر گیلا ہے اور اوپر خشک ہے. آپ نے ناراضگی ظاہر فرمائی, آپ نے فرمایا بھائی کیا یہ گندا اوپر کا خشک ہے اندر سے گیلا ہے, کوئی خرید میں آئے گا اوپر سے خشک دیکھے گا اور بھاؤ بھاؤ کر لے گا, اس کے بعد جب وہ لے گا اس گندے کو اپنے جوڑے میں اپنے اپنی کسی بھی چیز میں بھرے گا تو دیکھے گا کہ اندر گیلا ہے, اس کو گھر کے ایک طرح کا دھوکا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ دھوکا نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک سمان بنایا, ایک معاشرہ تشکیل دیا اور معاشرے کا حال یہ تھا, اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے تو بالکل ڈھلے ڈھلائے اس طرح کی تین کے سانچے میں ڈھلے ڈھلائے کہ کوئی نمونہ اس سے بہتر قیادت تک نہیں ہو سکتا, قیادت تک اس سے بہتر نمونہ کوئی پیش کر سکتا ہے اور نہ پیش کر سکے گا, اسی میں صحابہ کا نمونہ. لیکن میرے بھائیوں یہ ہمیں ہمارا جو معاشرہ ہمارا جو سماج آج نظر آتا ہے اس میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اجتماعیت نظر نہیں آتی. یہ ہمیں پورا یہ دین کی جو مکمل شکل ہے وہ مکمل شکل ہمارے سامنے نہیں آتی. ہمارے یہاں ہزار خامیاں ہیں, بد اخلاقیاں نظر آتی ہیں, معاملات کی خرابیاں نظر آتی ہیں. میراث کی تقسیم کا بدلاؤ لے لیجیے, اچھے اچھے گھرانوں میں میں نے دیکھا ہے, دیندار گھرانوں میں, علماء کے گھرانوں میں نے دیکھا کہ میراث کی تقسیم صحیح نہیں ہوتی, اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں اردو میں آتی ہیں, دشمنیاں اردو میں آتی ہیں. اور ہم نہیں جانتے یا ہم جانتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں کہ کتنا اہم فریضہ ہے دین کا, اس سے ہمیں غفلت. تو میرے بھائیوں یہ باتیں بہت قابل توجہ ہیں, اور جب ہم آپ دین کے ایک ایک شعبے کا عمل کریں گے تو یاد رکھیے پھر ایسا نمونہ ہم پیش کر سکیں گے ساری انسانیت کے سامنے, تمام لوگوں کے سامنے, جو نمونہ مطلوب ہے. اور آپ یاد رکھیے جب نمونہ سامنے آتا ہے تو ایک تجسس پیدا ہوتا ہے, آپ کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کس زندگی کے لوگ ہیں, یہ کون سا طریقہ رکھتے ہیں. یہ انسان کا مزاج یہ ہے جو نفع دیکھتا ہے, لذت دیکھتا ہے, راحت دیکھتا ہے. جب وہ ایک نمونہ ایسا دیکھتا ہے کہ جس کو نہ لذت کی پرواہ, نہ راحت کی پرواہ, نہ عیش و عشرت کی پرواہ, نہ آرام کی پرواہ, تو اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کس دنیا کے لوگ ہیں, ان کے اندر یہ خیالات جو عام انسانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو آخر ان کے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتا. میں واقعہ سناؤں آپ کو, ابھی بھی بنایا حضرت سیدنا شہید رحمت اللہ علیہ کا, انہیں کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ جب وہ ہجرت کر کے راجلی سے پشاور کی طرف تشریف لے گئے اور پورا ان کے ساتھ جماعت کی مجاہدین کے لشکر تھا وہاں تقریباً سال ڈیڑھ سال رہے وہاں پر. ایک عجیب واقعہ ہے جس نے بتایا کہ ایک نوجوان نے ایک وہاں مجاہد تھا, مجاہد کو پکڑا اور پکڑ کے پوچھنے لگا, ڈاک سے تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کہ کیا تم لوگوں کی نگاہیں کمزور ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا بات, یہ سوال تم کیوں کر رہے ہو کہ ہماری نگاہیں کمزور ہیں؟ ہمیں تو دور دور کر رہا آتا ہے, سب ہمیں جو درخت نظر آ رہا ہے, اس طرح چیز نظر آ رہی ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ تم پوچھتے کیوں؟ عجیب بات اس نے کہی. وہ کہنے لگا پوچھتا اس لیے ہوں کہ تم لوگ ڈیڑھ سال سے یہاں پر, سب نوجوان ماشاء اللہ, انہوں نے بہت سی شادی کیا اور بعد غیر شادی کیا, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ڈیڑھ سال کی مدت میں اتنی بڑی جماعت کے ساتھ موجود ہے لیکن کسی فرد میں بھی کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں ہے. یہاں کا خوبصورت نوجوان لڑکیاں ہیں پشاور کا علاقہ ماشاء اللہ, پشاوری پٹھان بڑے خوبصورت ہیں ان کی عورتیں بھی, لیکن وہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ اتنی بڑی جماعت کئی کی مجاہدین کے یہاں ٹھہری ہے لیکن کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نوجوان نے, کسی مجاہد نے کسی مامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر غلطی کی نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری مزاح کمزور ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایمان والے مردوں کو کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے, چندگاہوں کی حفاظت کریں. یہ حکم شرعی ہے, ہم اس حکم شرعی کے کام, یہ وہ تربیت ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو مکمل فرماتا ہے. میرے بھائیوں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سماج کو ٹٹولنے کی کوشش کریں, اپنے سماج کا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو ہم پورے مکمل اسلام کے سانچے میں کھڑے ہوئے ہوں, ہماری پوری زندگی اسلام کا نمونہ ہو, اسلام کی تعلیمات کا نمونہ ہو, ہمارے عقائد, ہماری عبادتیں, ہمارے معاملات, ہمارا طرز معاشرہ, ہمارے ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے حق کو سمجھنا اور اسی کا چاہت ہے. آج ہم دینداروں میں کتنی کوتاہیاں نظر آتی ہیں, کتنی کوتاہیاں نظر آتی ہیں. بیچارہ پڑوسی غریب ہے, اس کے پاس کھانے کو نہیں, ہم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں, ہمیں پرواہی ہوگی کہ پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نے سالن پکایا اور پڑوسی تمہارا ضرورت مند ہے تو اپنے سالن میں پانی ڈال دو, بڑھا دو اس کو, اور میں پڑوسی کی خبر پوری کرو کہا جیران اپنے پڑوسی کی خبر دو جو بیچارہ کی حال میں ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, کوئی بھی ہے اس کی تمہاری ذمہ داری اس کی خبر گیری کرو, اس کا دھیان رکھو. اور آپ کہیے سورہ بھرت بابا پڑھتے نمازوں میں, اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے خلق کا عمل عقبہ وما ادراک ما العقبہ فك رقبہ او اتعاب ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا مقربہ. یہ قرآن مجید بیان کیا گیا, اور اس کو آپ دیکھیے کس انداز میں اللہ بیان کرتا ہے. ایک انسان کے بارے میں بات کہی جائے, وہ انسان جو اللہ کو ماننے والا, وہ انسان جو اللہ کی معرفت رکھنے والا, وہ انسان جو اللہ کی باتوں پر یقین رکھنے والا, اس کے بارے میں بات کہی جا رہی کہ یہ تو ایک گھاٹی ہے. گھاٹی جس طرح طے کی جاتی ہے, اس طرح ایسے اخلاق اختیار کرنا, ضرورت مندوں کی مدد کرنا, یتیموں کی فکر کرنا, بیواؤں کی فکر کرنا, غریبوں کی فکر کرنا, یہ گھاٹی طے کرنے کی طرح ہے جیسے گھاٹی طے کرنا مشکل. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے لیے راستہ چلنا مشکل ہو رہا, جو کام بڑے آسان ہے وہ کام ہمیں مشکل ہے. اور یہ کام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گویا کہ گھاٹی طے کرنے کی طرح. میرے بھائیوں, ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. عام مزاج یہ میں دیکھا اپنے علاقے میں بھی اور علاقوں میں بھی. ایک بھائی ہے ماشاء اللہ بڑا مالدار ہے, اس کے بعد کوٹھی ہے, اس کے بعد چارے ہیں, اور دوسرے بھائی سے ملاقات ہوئی, پتا چلا کہ رکشہ چلا. میں نے کہا اتنا بڑا تفاوت کیسے آ, معلوم نہیں ہوا کہ بس وہ کماتا چلا گیا کہیں سے کہیں پہنچ گیا, اور یہ بیچارا ضرورت مند ہے. اب وہ جو مالدار بھائی ہے, عجیب مزاج ہے لوگوں کا کہ وہ غیروں کی مدد کر دیں گے, مدرسوں کی مدد کر دیں گے, غریبوں کی مدد کریں گے جو باہر میں آنے والے ہیں, لیکن اپنے بھائی کی فکر, اپنے بھائی کی فکر نہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے, پوچھا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کوئی صدقے کی رقم, زکات کی رقم اپنے بھائی کو دیتا ہے, اپنے قریبی عزیز کو دیتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ صدقہ موصولہ, فرمایا کہ دوہرا اجر ہے, ایک اجر ہے صدقے کا اور ایک اجر ہے صلہ رحمی کا, ایک اجر ہے صدقے کا اور ایک اجر ہے صلہ رحمی کا. ہم میں سے بہت سے لوگ مسئلہ نہیں جانتے. اس میں آ کر کے زکات بھائی کو دے سکتے ہیں, زکات بھائی کو دینا افضل ترین ہے, لیکن ایک اور ذمہ داری, آپ کا بھائی ہے تو اس سے آگے کی ذمہ داری تھی کہ زکات تو آپ نکالیں گے ہی, آپ اپنے بھائی کی الگ سے مدد کرو. تو آپ کا بھائی تھا, آپ کے اوپر حق تھا, اس کا انتقال ہو گیا, اس کا یتیم بچہ ہے, اس کے گھر والے ہیں, تو بیچارے ضرورت مند ہیں, عجیب مزاج ہے, دوسروں کی مدد کریں گے, اپنے بھائی کی مدد نہیں کریں. میرے بھائیوں, یہ دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے اور صحیح دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. آج عجیب بات ہے کہ ہم نے دین کو جس توازن کے ساتھ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے تھا اور توازن کے ساتھ عمل کرنا چاہیے, بہت کمی ہے. ایک طرف آپ دیکھیں گے ماشاء اللہ بھائی, آپ کو متحدی نظر آئے گی اور یہ لگے گا کہ اس خانے میں بھی لگتا ہے کہ آسمان کے تارے پڑ رہے ہیں, لیکن اسی کے بغل میں آپ دین کا دوسرا شعبہ دیکھیے تو لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ابھی ان کو چلنا نہیں آتا, ادب بہانا نہیں آتا. ان کو جو بہت مبادیات میں ابتدائی معلومات میں وہ معلومات جن کو حاصل ہیں, یہ جو ہمارا ایک مزاج کا بن گیا ہے میرے بھائی, یہ بہت قابل توجہ ہے. اور خاص طور پر یہاں پر علماء موجود ہیں, اگر علماء اس بات کو سمجھ لیں, وہ دین کے مزاج سے واقف ہیں, انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی ہے. میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں حدیثوں کی تعلیم کا جو سب سے بڑا بنیادی مقصد ہے وہ دین کے مزاج کو سمجھنا, وہ دین کے تقاضے کو سمجھنا, وہ دین کو, دین کی جو مختلف احکامات ہیں ان احکامات کو اپنے اپنے سانچے کے اعتبار سے اور اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے, سطح کے اعتبار سے سمجھنا, یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ چیز ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ یہ چیز سب سے بڑھ کر ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے. انسانی سماج, بلکہ اس کے بعد میں کہتا ہوں اسلامی سماج کی تشکیل میں, اسلامی معاشرے کی تشکیل میں سب سے بڑا کردار اور سب سے بنیادی کردار جو ادا کرنے والی چیز ہے وہ حدیث ہے. جو لوگ حدیث سے اعتنا کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ حدیث کا مظاہرہ اپنے سماج کو سامنے رکھ کر, معاشرے کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں, وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے حدیث کو بھی سفا بنا لیا, ہم بس سارا زور اس پر دیتے ہیں, کہ بھائی جو رفاعتین کی حدیثیں ہیں وہ کتنی ہیں اور فلاں مسئلے کی حدیثیں کتنی ہیں اور فلاں مسئلے کی حدیثیں کتنی ہیں, نماز کے مسائل ہمیں کس طرح سے معلوم ہو رہے ہیں, زکات کے مسائل ہمیں کس طرح سے معلوم ہو رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. حدیث ہی سے ہمیں پورا دین معلوم ہوتا ہے, نماز کے مسائل حدیث سے معلوم ہوں گے, زکات کے مسائل حدیث سے معلوم ہوں گے, اور سارے جو مسائل ہیں جو فقہ میں موجود ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ سب حدیث سے نکالے گئے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, یہ نماز ہم مسجد میں آ کر ادا کرتے ہیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے جو ہم گزارتے ہیں اس میں کتنے گھنٹے نماز میں لگتے ہیں, 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے نماز میں لگتے ہیں؟ کوئی بڑا نماز کا اہتمام کرنے والا, بہت زیادہ اہتمام کرنے والا, اذان کے وقت مسجد میں آنے والا اگر ہے تو بہت لگیں گے جو بھائی گھنٹے نماز میں, اگر بہت لگیں گے تو دو بھائی گھنٹے, اگر آپ کوئی تحجد گزار ہے تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کا رکھ لیجیے, بہت لگیں گے تو آپ 4 گھنٹے الگ کر دیجیے نماز, اس کے بعد جو 20 گھنٹے ہیں پھر آپ دیکھیے زکات ہے, روزہ ہے, حج ہے, تو روزے کا جو مسئلہ ہے وہ سال میں 1 مہینے رمضان کے روزے فرض ہے وہ مہینہ آتا ہے, اگر اللہ نے توفیق دی ہے جو سنڈے کو روزہ رکھنے والا, جمعرات کا روزہ رکھنے والا, ایام 20 کو روزہ رکھنے والے, فضیلت حدیث میں آتی ہے تو وہ تو روزہ رکھتا ہے, آپ وہ دن مہینے میں شمار کر لیجیے تو 30 دنوں میں کتنے دن مسلم روزے کے, ہر ماشاء اللہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے, کوئی بازار چلا جائے تو سال میں 40 دن, اور اس کے علاوہ حج کے علاوہ اور زکات کا یہاں تک مسئلہ ہے, زکات آپ نے حساب لگا لیا 4 گھنٹوں میں اور زکات ادا کر دی. یہ جو فرائض ہیں یہ فرائض ہماری زندگی کے بہت مختصر سے اوقات ہیں جن میں ادا ہوتے, اور ان فرائض کو کوئی نہیں دیکھتا کہ ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں, کوئی ہماری مسجدوں میں آ کر نہیں دیکھتا, کوئی جا کر بیت اللہ میں نہیں دیکھتا کہ حج کس طرح ہو رہا ہے, ہم روزہ کس طرح رکھ رہے ہیں, لیکن ہماری زندگی جو اکثر و بیشتر گزرتی ہے وہ کن چیزوں میں گزرتی ہے, وہ زندگی ہماری جو گزرتی ہے وہ معاشرتی مسائل میں گزرتی ہے, وہ سماجی مسائل میں گزرتی ہے, وہ آپس کے معاملات میں گزرتی ہے, وہ ایک دوسرے کے تعلقات میں گزرتی ہے, وہ کاروبار میں گزرتی ہے, وہ جو ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتوں میں گزرتی ہے. ان حالات میں اگر آپ غور کیجیے تو یہ 4-5 گھنٹے کے جو مسائل ہیں اس کا تو ہم پوری محنت کر رہے ہیں حدیث میں, لیکن 20 گھنٹے کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں توجہ نہیں ہوتی کہ حدیث کے حق سے کیا کہا جا رہا ہے, ایک دوسرے کے حق کو کس طرح بیان کیا جا رہا ہے اور کس طرح حق بتلایا جا رہا ہے, ایک انسان سے دوسرے انسان پر کیا حق ہے اور ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے, کس طرح وہ حدیث بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے, اور یہ بہت بڑا خلا ہے, یہ بہت بڑا خلا ہے. اس کے نتیجے میں آج دین کی تصویر غیروں کے سامنے نہیں آ رہی, آج دین کی صحیح تصویر غیروں کے سامنے نہیں آ رہی ہے, اور عجیب بات ہے اس قدر غفلت ہمارے اندر ہے کہ ایک تو عملی طور پر ہماری زندگی ثابت نہیں تو وہ ہم نمونہ بن سکتے ہیں غیروں کے لیے دوسروں کے لیے, جب سے ہم رکاوٹ بنتے ہیں ایسے واقعات پیش آتے ہیں ہمیں دیکھ کر لوگ دین سے بدل ہوتے ہیں. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو, میں حجاز میں تھا, معلوم ہوا ریاض میں ایک بڑے ڈاکٹر ہیں, اسپیشلسٹ ہے, امریکہ میں رہنے والا, وہ انگریز تھا, عیسائی تھا, مسلمان ہوا الحمدللہ, اور ریاض آیا اور یہاں ریاض میں اس کا تقرر ہو گیا. اس نے عجیب بات کی اور وہ بات کی کہاں تھی, اس جگہ کے بارے میں, ریاض جو بہرحال ارض مقدس کے قریب ہے, آپ ریاض کا ارض مقدس نہ بھی سمجھے لیکن جو چیز جس کے پڑوس میں ہوتی ہے اس کا اثر تو پڑتا ہی, وہاں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے قرآن مجید پڑھ کر امریکہ یا یورپ کہاں کا رہنے والا تھا, وہ کہتا وہاں میں نے قرآن مجید پڑھ کر اگر اسلام قبول نہ کیا ہوتا تو میں یہاں آ کر مسلمان نہ ہوتا, میں نے مسلمانوں کے جو حالات دیکھے ہیں, جو معاملات کی خرابیاں دیکھی ہیں, جو خود غرضی دیکھی ہے, جو ماں کو محبت دیکھی ہے, کیا زور ہے اس کا اور قرآن مجید کی تعلیمات کا اور اس مسلمانوں کی زندگی کا اور حدیث کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا آخر زور کیا ہے, کوئی زور نظر نہیں آتا. میرے بھائیو ہماری عملی زندگی تو اس حال میں گزر رہی ہے, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سے معاملہ کرتے ہیں دوسروں سے وہاں پر ہمارا امتحان ہوتا ہے, ہمیں دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے. آج میں آپ سے کیا عرض کروں, پوری دنیا کا اختیار ہے, پوری دنیا میں ایک عجیب شہری ہے, جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی کا عادل ہے اور زندگی ان کو پاس رہی ہے, لیکن ان کے پاس کوئی نمونہ نہیں. مسلمان کا نمونہ پیش کر دے تو آج واقعہ یہ ہے کہ لوگ ٹوٹ پڑتے اور اسلام کو قبول کرتے تو اس قدر لوگوں کے اندر تیزی پیدا ہوتی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے جو نمونہ پیش کیا نمونہ ایسا ہے کہ کبھی بھی وہ نمونہ دوسروں کے لیے پرکشش نہیں بن سکتا. وہ ایک طرح کی رکاوٹ ہے جو ہم نے کھڑی کر رکھی. اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کو دعوت دینے کے اہل بھی نہیں, عملی طور پر اہل بھی نہیں, اور ریزمی طور پر اپنی زبان سے کم قرآن مجید کی تعلیمات ہم پیش کرتے, حدیث کی تعلیمات ہم قومی اعتبار سے پیش کرتے, اس کی بھی صلاحیت ہمارے اندر کم ہے, اس کی فکر بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی نمونہ غیروں کے سامنے آ ہی نہیں رہا, نہ تو عملی نمونہ سامنے آ رہا ہے اور نہ اس کا علمی جو نمونہ ہو سکتا تھا, قومی جو نمونہ ہو سکتا تھا, لٹریچر کے ذریعے سے ہو سکتا تھا, اس کی بھی آپ اس قدر کمی ہے کہ اتنے بڑے ملک میں یا اور آگے اگر آپ دیکھیں گے وہی دنیا میں اگر آپ دیکھیے تو شاید آٹے میں نمک کے معاملے میں ایسے لوگ رہی ہیں جو اس دعوت کے کام کو ایک فریضہ سمجھ کر انجام دے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ ایک بہت بڑا خلا ہے کہ ہمیں پر کرنے کی ضرورت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے جو خاص طور سے علماء کے اوپر, اور جو اس کی یہ ہے کہ علماء کی حیثیت میں آپ کے ساتھ کہتا ہوں, علماء کی حیثیت امت میں بالکل اسی طرح سے ہے جیسے دل کی حیثیت پورے جسم میں, جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے لیے حکمراں بنایا. آپ جانتے ہیں دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک طرح کی طاقت دی ہے کہ وہ فیصلے صادر کرتا ہے, لیکن دماغ جو فیصلے صادر کرتا ہے وہ کہاں سے صادر کرتا ہے؟ دماغ کی غذا دل کی طرف ہوتی ہے, دل جس کی طرف جس طرف لے جانا چاہتا ہے دماغ کو اس طرف لے جاتا ہے, اور پھر دماغ حکم دیتا ہے, ہاتھ کو حکم دیتا ہے, نگاہ کو حکم دیتا ہے, دانت کو حکم دیتا ہے, روئے کے دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے. اور دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت ناصبہ بنایا ہے, قوت منفذہ بنایا ہے, جن فیصلے کرتا ہے اور دماغ اس کے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے. میں آپ یاد کرتا ہوں جس طرح کی مسجد کی حیثیت جسم میں ہے, اسی طرح علماء کا حال ہے, علماء کی حیثیت امت میں بالکل اسی طرح سے ہے جیسے دل کی حیثیت جسم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی, میں نے حدیث میں شروع میں بات آج کی حدیث میں آپ کو پڑھ کر سنائی, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھو جسم میں ایک مضغے گوشت ایسا ہے اگر اس کی اصلاح ہو جائے وہ سمر جائے, پورا جسم سمر جاتا ہے, اس کی اصلاح ہو جاتی ہے, اور اگر اس کے اندر دیوار پیدا ہو گیا تو پورے جسم کے اندر دیوار پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو کہ وہ دل ہے, دل کا حال ایسا ہے کہ جب دل سمر جاتا ہے اور دل پر محنت ہوتی ہے اور دل میں اللہ کا نام آتا ہے تو پورے جسم پر اس کے حکمرانی ہے, پورے جسم سے پورے جسم کا تابع ہو جاتا ہے, اس کے مطابق اس کے تقاضوں کے اعتبار سے پورا جسم عمل کرتا ہے, اور ایک طرح کی اصلاح ہوتی ہے. تو یہ علماء پوری امت کے لیے دل کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر علماء کی اصلاح ہو جائے, اگر علماء صحیح طریقوں کو اختیار کر لیں, اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیں, تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ سماج کی اصلاح, معاشرے کی اصلاح یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے. اور یاد رکھیے کہ حدیث پڑھی گئی اس میں دل کو مقام دیا گیا کہ دل پر جب محنت کی جاتی ہے تو دل کی محنت کے نتیجے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اصلاح ہوتی ہے, تزکیہ ہوتا ہے. ہمارے مولانا عباد دار دار فرماتے تھے کہ دل کی حیثیت زمین کی, دل کی حیثیت زمین کی ہے. آپ زمین پر جیسی محنت کریں گے, اس کو کاٹ کے خالص جس طرح بنائیں گے, اس کو جوتیں گے, بیج ڈالیں گے, اس کے بعد اس کی خبر گیری رکھیں گے, اس کے اعتبار سے آپ کو محسوس ہوگا کہ زمین کیسے پھل کو بال ڈالیں گے, اعلیٰ قسم کے پھل, اعلیٰ قسم کے پھول اس کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. وہی حال ہمارے دل کا ہے, دل پر جس طرح محنت کی جائے گی, جس قدر اس پر حل چلایا جائے گا, اور پھر ہر وقت اس کا لحاظ رکھا جائے گا, کوشش کی جائے گی. جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک مطلب آپ نے حل چلایا, حل چلانے کے بعد اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ زمین جو ہے دوبارہ اس میں پودے پیدا ہو جائیں گے, خود گھاس اگائے گی, وہ زمین آپ کے کام کی. ہل چلانے ہیں, ہل چلانے کے بعد بیج ڈالنے ہیں, بیج ڈالنے کے بعد جو پودا نکلتا ہے اسے پانی لگانا ہے, پانی لگانے کے ساتھ ساتھ پھر نرائی کا کام کرنا ہے. آپ کے معلوم ہے نرائی کیسے نہیں کہتے, یعنی جو خودرو گھاس نکل رہی ہے, جو خودرو پودے اس کے ساتھ ساتھ نکل رہے ہیں, اس کی نرائی بھی کرنی ہے. اگر آپ نرائی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو انرجی اس پودے کو ملنی چاہیے وہ گھاس کو ملے گی جو کہ آس پاس اگ رہی ہے, اور پھر وہ انرجی ضائع ہوگی. اسی طرح میرے بھائیوں ہمیں اپنے دل پر محنت کرنی ہے, اس پر حق چلانا ہے, اور اس کے بعد اس کے بعد بیج ڈالنے، اور بیج ڈالنے کے بعد جب پودے نکلیں گے تو اس پودوں کے نکلنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہونا، اگر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تو پھر وہی حال ہوگا، تو وہ دل جنگل بن جائے گا اور جو ہم چاہتے ہیں وہ چیز ہم کو حاصل نہیں ہو. ہمیں یہ مسلسل فکر کرنی پڑے گی کہ یہ حشائش شیطانیاں، جس کو ہم کہتے ہیں حشائش شیطانیاں، یعنی شیطانی بھاؤ جو خود بخود اگائی، وہ اگر پیدا ہو رہی ہے تو اس کو ہم اکھاڑنے کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں، غلط افکار پیدا ہو رہے ہیں، غلط چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہیں، ہمارا رخ غلط دین کی طرف جا رہا ہے، تو ہمیں اپنی وجہداشت کرنی پڑے گی، اپنی فکر کرنی پڑے گی تاکہ ہم غلط راستے پر نہ پڑ سکیں. تو اگر ہم جس پر مسلسل محنت کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسم کو ایسا مذکر بنا دیں گے، ایسا ایمان کا نور آئے گا ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں، اس کے نتیجے میں اور پھر پورے جسم پر، تو اس کی روشنی دور دور پہنچے گی. آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے مشاعر اور بڑے بڑے ہندوستان میں جو بڑے مجدین پیدا ہوئے، ان کی زندگی کیا تھی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خواجہ خواجان کہا جاتا ہے، جن کو فاتح ہندوستان کہا جاتا ہے، واقعی یہ کہ محمود غزنوی فاتح ہندوستان نہیں تھا، فاتح ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی انصاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ ان کے ہاتھ مسلمان ہوئے، اور کس طرح مسلمان ہوئے، انہوں نے دل پر مشرے، انہوں نے اپنے دل پر محنت کی، اور محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیشانی کو، ان کے چہرے کو ایسا نور سے منور کر دیا کہ لوگ آتے تھے ان کو دیکھتے تھے، ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے. ان کے جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، ان اعمال کا تذکرہ کیا جائے، وہ تو ایسے اعمال ہیں، وہ ایسے درست اخلاق ہیں کہ اگر وہ اخلاق آج مسلمانوں کے اندر آ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ ہماری عملی زندگی، عملی زندگی فلاح کا دعوت بن جائے. وہ ایسے بلند اخلاق، ایسے بلند اعمال. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عجیب و غریب واقعہ آتا ہے. حضرت مانا نے کتنی مرتبہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایک ان کے عقیدت مند تھے، لیکن ذرا ناقدانہ ان کا ذہن تھا. مجھے چلے حضرت کے پاس، تو عام مزاج یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کر آتے ہیں، تو انہوں نے سوچا میں بھی تحفہ لے جاؤں، مگر سوچا کہ حضرت خود تو کبھی لکھتے نہیں، جب کوئی تحفہ آتا ہے تو وہ گودام میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد تقسیم ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ خوبصورت سے ڈبا لیا، اسے مٹی بھری، اور مٹی بھرنے کے بعد خوبصورت پیک بنایا اور حضرت کی خدمت میں لے کر پہنچ. حضرت کو دیا انہوں، حضرت کا معمول تھا کہ ان کے خادم تھے، اخبار نام تھا ان کا، کہتے ہیں اخبار جو آپ گودام میں ڈال، اور اس کے بعد جو زائرین ہوتے تھے شادی آنے جانے والے، ان میں تقسیم ہونا تھا. اور ہفتے میں ایک دن وہ ہوتا تھا، حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اخبار آج گودام چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے سب تقسیم کر دو، کچھ مانا لینا تھا. یہ معمول تھا. جب وہ تحفہ حضرت کے پاس پہنچا، عجیب و غریب بات ہے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ میری آنکھوں کا سرما ہے، اس کو یہیں پر رہنے. جب اخبار آئے اور لے جانے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اخبار یہ میری آنکھوں کا سرما ہے، اس کو یہیں پر رہنے. اب آپ ان کے اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو محسوس ہو جاتا کہ ہمارے ساتھ اس شخص نے کیا دھوکہ کیا ہے، تو کیا صورت حال بنی. محسوس کر لیا حضرت سے کہ اسے مٹی بھری ہوئی ہے، لیکن اپنے خادم کو بلا کر فرماتے میری آنکھ کا سننا ہے، اس کو مت لے جانا، اس لیے کہ اگر خادم لے جا کر دیکھتے تو فضیلت ہوتی اس شخص کی جو مٹی لے کر آیا تھا، اس کی رسوائی ہوتی، اس کی رسوائی گوایا نہیں. میرے بھائیوں، یہ ہمارے بزرگان دین تھے کہ ان کے ایسے اخلاق تھے جس کے نتیجے میں آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں دین پھیلا. آج ہم علماء جو نام نہاد علماء کہلاتے ہیں، میں آپ کو مدرسوں کے ساتھ مل جانا چاہتی نہیں ہے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے جو ڈرنے والے بندے، خشیت رکھنے والے بندے کون ہیں؟ وہ علماء ہیں. لیکن وہ علماء کون سے علماء؟ یہ دیوبند کی نظرے کی سرحد میں جانے سے کوئی حال نہیں ہوتا، جس کے اندر خشیت اخلاقی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، کام کرتے وقت لڑک جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے کہیں ہمارا مالی ناراض نہ ہو، اس کی اگر خدا نخواستہ ہمیں ناراضگی حاصل ہو گئی تو پھر ہوگا کیا؟ اور رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا مندی ہے. یہ جب اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے تو آدمی چاہے تنہائی میں ہو، چاہے دن کے اجالے میں ہو، چاہے بالکل اکیلا ہو، لیکن جب بھی کوئی کام کرتا ہے سوچتا ہے کہ کام ہمارے مالک کو خوش کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے، اس کے نتیجے میں نیتیں درست ہوتی. بھائی میرے بھائیوں، یہ تصور کیا ہے؟ قدموں کی جو بنیاد ہے, سب سے پہلا جینا ہے وہ انما الاعمال بالنیات ہے, اور اس کی جو انتہا ہے وہ ان تعبد اللہ کانک تراہ ہے. ایسا ایسی حضوری نصیب ہو جائے, ایسی کیفیت نصیب ہو جائے کہ آپ بندگی کر رہا ہو تو اپنے مالک کو تصور کریں جو ہمارے سامنے ہے, یہ تصور جب پیدا ہو گیا حضوری کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی. یہ وہ اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے کو ادا فرماتا ہے. تو میرے بھائی اور میرے دوستو, یہ چیز پیدا ہوتی ہے خشیت الہی سے, اور یہ خشیت الہی یہ امتیاز ہے علماء کا. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے, ہزاروں ہزار کی تعداد میں آج ہم فارغ ہوتے ہیں, لیکن کتنے ہیں جن کے اندر اللہ کا وہ ڈر ہو, وہ غلط اخلاق ہو, ان کے نتیجے میں آج ہم تک دین پہنچا, پورے ملک میں دین پھیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہزار کی غربتوں کو دور سے بھر دے, ان کے درجات پیش فرمائے. لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ وہ اخلاق پیدا کریں, وہ درج عمل اختیار کریں, وہ پوری اپنی زندگی شریعت کی لگان میں لے لیں, شریعت کی غیر کہ ہماری بات شریعت کے ہاتھ میں ہو, کہ جو حکم شریعت کا ہے, جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ہماری پوری زندگی اس کے مطابق گزر رہی ہو. یہ مکمل دین ہے جس سے ہم سے تقاضا ہے. اور آج افسوس کی بات یہ ہے جو میں آج کر رہا تھا شروع میں, کہ ہم نے دین کو خانوں میں بانٹ دیا. آج چاہے علماء ہو, چاہے غیر عالم لوگ ہو, چاہے دیندار لوگ ہو, اگر آپ مکمل نمونہ دین کا دیکھنا چاہیں تو مجھے واقعہ یاد آتا ہے مولانا روم کا مثنوی میں لکھا انہوں نے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نکلے چراغ لے کر کچھ ڈھونڈ رہے تھے. میں نے کہا حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہ فرمایا انسان تلاش کر رہا ہوں. جانوروں میں ایسے رہتے طبیعت آج ہی آ گئی, انسان کی تلاش میں نکلاؤ, کوئی انسان مل جائے تو اس سے مل کر دل کو چین نصیب ہو. لوگوں نے کہا حضرت آپ ان کا تلاش کر رہے ہیں, آپ کو سب ملیں گے لیکن انسان نہیں. میرے بھائی آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم واقعات جو نمونہ ہے دین کا, مکمل دین کا, اس نمونے کو پیش کرنے والے کتنے لوگ, کتنی ہمارے اندر خامیاں ہیں, خرابیاں ہیں, جس کا احساس بھی ہم کو نہیں ہوتا, اور وہ چیزیں ہمارے گھروں میں پلک رہی ہیں, دینداری کے ساتھ پلک رہی ہیں. ہم باہر دیندار ہیں, ہمارے گھروں کا حال کیا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں, ہمارے بچوں کی تعلیم کا حال کیا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں, آگے ہمارے علاقے کے حالات کیا ہونے والے ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں, ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں. سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فکر عطا فرمائی تھی وہ فکر عالمی فکر تھی, وہ فکر صرف اپنی ذاتی فکر نہیں تھی. یہ امت عالمی امت ہے, یہ امت انفرادی کام نہیں سکھاتی, اجتماعی کام سکھاتی ہے. یہ امت کوئی اجتماعی امت ہے جس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے, جس کو پوری انسانیت کی فکر کرنی ہے, ایک ایک انسان کی فکر کرنی. اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہم نے سب لوگوں کی فکر کر لی اور اتنا ہو گئی, ہمارا کام پورا ہو گیا. میرے بھائی میرے دوستو, یہ اس امت کا مقام نہیں, اور نہ اس امت کے افراد کا یہ مقام ہے, اور یہ ذمہ داری ہے. اتنی جب فکر تھوڑی سی ہو گئی, ذمہ داری ادا ہو گئی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عالمی امت بنایا ہے, عالمی فکر دی ہے, ہر ایک کی فکر دی ہے, اپنوں کی بھی فکر دی ہے, غیروں کی بھی فکر دی ہے, ایک ایک انسان کی فکر دی ہے. سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا, قرآن مجید ایک جگہ نہیں دو تین جگہ یہ الفاظ ہے کہ لعلک باقع نفسک, لعلک باقع نفسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دین میں نہیں آتے تو لگتا ہے کہ آپ کی جان نکل جائے گی, آپ اپنی جان دے دیں گے. یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اس امت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے, خاص طور سے ان حضرات کے لیے کہ اپنے آپ کو وارثین انبیاء کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جن کو ملی ہے, یہ علم کی وراثت ہے, یہ درد کی وراثت ہے, یہ نوب کی وراثت ہے, اور یہ درد و طور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ فرمایا کہ ہماری قرآن مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور آگ میں پتنگے آ رہے ہو, وہ پتنگے آ کر آگ میں گر رہے ہیں اور جل رہے ہیں, وہی تمہارا اور ہمارا حال ہے کہ تم جہنم میں گرے پڑتے ہو اور میں سبر سفر پکڑ کر تمہیں نکالتا ہوں لیکن تم میرے ہاتھوں کھسلے جاتے ہو. میرے بھائیوں, یہ دور تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری انسانیت کے لیے, ایک ایک انسان کے لیے جو کفر میں مبتلا ہے, شرک میں مبتلا ہے, یہ دور تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی درجے میں جو وارثین انبیاء کہلاتے ہیں, اگر یہ طرف نہیں پیدا ہوتی تو میرے بھائیوں یہ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہے, ایک بہت بڑا کام ہے, ایک عالمی کام ہے, ایک بہت بڑے پیمانے پر, رسی پیمانے پر ایک فکر ہے جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, اپنے حالات کو اس کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے, اور سلسلے میں اپنی ذاتی زندگی کا, اپنے گھر والوں کا, اپنی بیوی کا, اپنے بچوں کا, اپنے گھر کے اور دوسرے حضرات کا, اپنے عائشہ کا, اپنے پڑوسیوں کا, اپنے گھر کے اپنے قصبے کے تمام رہنے والوں کا, اور جہاں تک ہم پہنچ سکے ان میں سے ایک ایک فرد کا جائزہ لے کر پھر اطلاع کرنے کی ضرورت ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انتے کی سمندان نفسہ وعلم علی ما بعد المون والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنع علی اللہ الامان. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند ہوئے ہیں جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری میں رکھتا ہے, اور پرلے درجے کا احمق وہ ہے, پرلے درجے کا احمق وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات سے ڈال دیتا ہے اور پھر اللہ پر تمنائیں مانگتا ہے. میرے بھائیوں, تمناؤں سے نہ کچھ ہوا ہے تو نہ قیامت تک ہوگا, نہیں سب امانی کی پن ذرا امانی کی عزیز کتاب من یعلم بن حمود نبی بات کہہ دیا اللہ نے, نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوا ہے, جو جیسا کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلا مل کر لگے گا. ہم جو طریقہ اختیار کریں وہ طریقہ بالکل دوسرا ہو, اور پھر ہم یہ تمنا کریں کہ ہمیں عزت مل جائے, ہمیں مقام مل جائے دنیا میں. یہ ہر ایک کی زبان پر شکوا ہے, مسلمان پٹ رہے ہیں, مسلمان رسوا ہے, مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا, میں آپ سے صاف کہتا ہوں, نہ امریکہ ہے, نہ یورپ ہے, نہ یہود ہے, مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا خود ہم. ہم نے اگر صحیح طریقہ اختیار کیا ہوتا, جو طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا تھا, تو شاید یہ حالات ہمارے نہ ہوتے جن حالات میں آج ہم پہنچ گئے. لیکن اس کے لیے کہ رونا کافی نہیں تنہا, اور تنہا رو کر بیٹھ کہنا کافی نہیں. یہ امت اس لیے نہیں ہے کہ مایوسی کے شکار ہو, اس امت کو اللہ نے بیداری کے لیے پیدا کیا ہے. یہ امت خود کھڑی ہوتی ہے اور دوسروں کو کھڑا کرتی ہے, اس لیے ہمیں اس بات کو طے کرنا چاہیے کہ اپنے حالات کا بدلنا ہے, ایسا نمونہ پیش کرنا ہے کہ جو اندر سے بھی ہو اور باہر سے بھی. جو میں نے آج کیا, میں آیا گیا دن خوش ہوا, لیکن میں سمجھتا ہوں میں کوئی بدگمانی ہرگز نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو میرا علاقہ شہر ایک نمونہ ہے, ایک اچھا اسلامی معاشرے کا نمونہ ہے, جو کہ دوسرے علاقوں کے لیے بھی ایک بہتر نظیر ہو سکتا ہو, لیکن اس کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے مثال دی حضرت یعقوب علیہ السلام کی, کہ نبی ہو کر فکر مند تھے, نبی زیادہ ہو کر فکر مند تھے, نبی کے باپ ہو کر فکر مند تھے. ہمارا بچہ عالم ہو گیا, ہم عالم ہیں, ہم عالم کے بیٹے ہیں, یہ بات کرنا کافی نہیں ہے. ہمیں آگے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے ہمارے گھروں میں اب کیا ہوگا, اب حالات کیسے بنیں گے. اور آپ جانتے ہیں کیا کیا حالات پیش آتے ہیں عالموں کے گھروں میں, کیا کیا ہوتا ہے. اگر ہم نے خدا نخواستہ فکر نہیں کی تو کوئی ضمانت نہیں کہ خدا نخواستہ ہمارے گھروں میں کیا ہوگا. اس کی فکر ہمیں پیدا کرنی ہے, اپنے سماج کو بنانا ہے, اس کے لیے باقاعدہ نظام بنانے کی ضرورت ہے. اور مجھے معلوم کر کے مسرت ہے کہ الحمد للہ آپ حضرات کے لیے فکر مند ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں, آپ اس کے لیے آپ پاس کے علاقوں میں بھی شہر دورے کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور بات پہنچاتے ہیں. جب یہ فکر مندی ان شاء اللہ پیدا ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کامیابی زندگی ہوگی دعوت کے لیے, اور آپ کی زندگی سے غیروں کو فائدہ پہنچے گا. یہاں اس پورے صوبے میں میں شاید اگر یہ بات کہوں تو غلط نہ ہو کہ دعوت کا جو کام ہونا چاہیے تھا غیروں میں شاید ابھی نہیں ہو سکا. ہمارا طاقت تو غیروں سے پڑتا ہے, تو شاید دنیا میں بھی شاید آتے ہیں پہلے تو زیادہ ہی تھا, اب کمی ہو گئی, لیکن ہم ان کے سامنے وعدہ ہی نمونہ شاید پیش نہیں کر سکے, اس لیے غالباً وہ ہم سے قریب نہیں ہوئے. اگر ہم غلط اخلاق پیش کرتے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ حالات پیدا ہوتے جو حالات پیدا ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. صوبے کی بات نہیں, پورے ملک کی بات ہے, ہزاروں ہی صورت حال ہے سب کے, لیکن اس میں ہمیں صاف کرنے کی ضرورت ہے, اچھا نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے, اور بغیر کسی تفریح کے ہر ضرورت مند کی مدد کرنا, ہر ضرورت مند کی کام آنا, یہ شرعی ذمہ داری ہے. حدیث میں آتا بھی ہے, المسلم من کریم الناس من لسانه و یده, ایک مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام لوگ بنتے ہیں. ایک روایت میں المسلم سلیم المسلم بھی آیا ہے, لیکن مسلم احمد کی صحیح روایت ہے مسلم سلیم الناس بھی آیا ہے. اس سے وہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے, اس میں ہر ایک کے لیے نمونہ, ہر ایک دن اخلاق، ہر ایک دن اچھا کردار،
اس کو اختیار کریں، اپنی زندگی اس کے مطابق بڑھیں تو ان شاء اللہ حالات بدلیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو دعوت کا کام ہے وہ دعوت کے کام بھی ان شاء اللہ آسان ہوتا چلا جائے گا. اور یہ حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں وہاں عبداللہ حضرت صاحب کی بات بار بار کہتے تھے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے کوہرا رکھا، وہ لوہا رکھا ہے، اور حدیث آتا ہے وہ انزل الحدید فیہ بأس شدید، کہ ہم نے لوہے کو اوپر سے نیچے اتارا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ اوپر فضل میں ایسے ذرات سے لوہے تھے جو آہستہ آہستہ بارش کے ذریعے سے، آندھیوں کے ذریعے سے زمین کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اور پھر لوہے کی کانیں وجود میں آتی. تو مولانا ایک عجیب مثال دیتے تھے، وہاں فرماتے تھے اللہ کا نظام آج کا یہ ہے کہ آج اس طرح لوہے کی کانیں ہیں نبیوں کے اندر، اللہ نے اسی طرح ہدایت اتار دی ہے، اور ہدایت کی کانیں ہر ایک کے دل میں ہیں. مطلب صرف اتنا ہے کہ کون کان کھوج کر لوہا نکالتا ہے، کون کان کھوج کر لوہا نکالتا ہے. اب جس کو اللہ کی توفیق دے دے، تھوڑی محنت کر لے، ان شاء اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر فیصلہ ہے تو اس کے حق میں یہ کام موجود ہے ہدایت کی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا، اے علی، اگر ایک شخص تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے تو تمہاری 100 فوٹوں سے بہتر. یہ تو خوب زمانے کی بات ہے، اگر آج ہم یہ کہیں کہ ہماری جہاز سے بہتر ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ سواری سے بہتر ہے، یہ بالکل سادو خاص ایک آدمی کو اگر ہمارے بھائی ہدایت مل جائے، کتنی بڑی سعادت کی بات. اللہ نے ہدایت اتاری ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جب ہم اخلاق بلند اخلاق اختیار کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حالات کس طرح بدلتے ہیں، اور عملی طور پر ہماری زندگی کس طرح دعوت کے ساتھی میں ڈھلتی ہے، اور اس کے ذریعے سے کس طرح لوگ قریب ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کے نظام ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اور اس سورہ اس چھوٹی سی آیت شریفہ میں اخیر میں بس ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی حقیقت بھی بیان کر، توحید کی حقیقت بھی بیان کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ہدایت دینا تو اللہ کا تھا، یہ ہدایت دینا تو اللہ کا تھا. یہ بتا دیا گیا کہ تصرف اللہ کا تھا، کون دوسرا کتنے بھی بلند ہو جائے آپ کے پاس کون ہو سکتا ہے، لیکن کہہ دیا گیا کہ آج سے بھی تصرف نہیں. حضرت ابو طالب آپ کے چچا اسلام کے محسن، کئی بھی تمنا کی آپ کی دین میں آ جائے، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ آپ کو چاہنے میں ہو جائے ایسا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. بندگی اللہ، بندگی صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے بندگی ہوئی نہیں. بات خاص طور پہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری نعتوں میں ایسے اشعار بھی آ جاتے ہیں کہ جو ذرا شرک سے قریب ہوتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام استعمال کرنا یہ ایک طرح کا عملی شرک ہے، اس سے بچنے کی ضرورت. بندگی اللہ کے، بندگی صرف اللہ، اللہ کا خالق کا اور مخلوق کا، معبود کا اور عبد کا جو فرق ہے اس کو ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کی علامت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام الوہیت کا ہے، ربوبیت کا ہے، اس کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، آپ کا حق ہے. کہ ہم توحید کو اپنے دل میں اتار لیں، اس لیے سب سے بڑھ کر آپ کے اندر جو حساسیت تھی وہ توحید کے بارے میں، اس لیے اس میں ہمیشہ ہمیں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے. کبھی بھی ہم حکیم سے سودا، ایک تو ایمان یعنی شریعت کی کسی ادنا حکم کا سودا نہیں کر سکتے، لیکن عقیدہ تفریح کا سودا یہ تو ہم گوارا نہیں کر سکتے، کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے. اور آج اس پر ہر جگہ ڈاٹا ڈالا جا رہا ہے، اور کوششیں ہو رہی، علماء میں کوششیں ہو رہی اس طرح سے خفیہ، تو ان کے اندر بالکل خفیہ طریقے پر ایسا ایسی چیزیں آ جائیں کہ توحید جو مضبوطی کے ساتھ دماغوں میں ہونی چاہیے وہ نکل جائے. اللہ کی ذات پر یقین اور مکمل توحید کا عقیدہ ہمارے دماغوں میں ہونا چاہیے، اور کہ ہمیں ہر جگہ بات کہنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے عوام ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے کہ ایک گویا مکمل دین ہے، مکمل نظام حیات ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اس کا ہمیں نمونہ لہروں کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ ہم ایک داعی امت ہے، تو داعی امت کی حیثیت سے ہر ایک کے لیے داعی ہو، اپنے کے لیے بھی داعی ہو اور غیروں کے لیے بھی داعی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم توفیق عطا فرمائے. یا آخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. يا الله ان تريد معنا الكافر يا الله قل في قناه لغيره يا الله تمہیں معاف کر دے یا اللہ ان سے ہزار جگہ کوتاہیاں ہوتی ہیں یا اللہ جو باتیں ہم کرتے ہیں ایک طرح کی قوالی کی معلوم ہوتی ہے یا اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا کرنا یا اللہ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا کرنا یا اللہ ان باتوں میں اثر ڈال دے ان کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے ہر طرح کی شر سے ہم سب کی حفاظت کرنا ہر طرح کی آزمائش سے ہمیں بچا یا اللہ امت کی دعوت ہے یا اللہ ہماری زندگی کو طرح کا دعوت بنا دے یا اللہ ہمیں عملی طور پر داعی بنا یا اللہ ہمیں قولی طور پر داعی بنا عملی طور پر داعی بنا یا اللہ جو قریبہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے یا اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہماری زندگیوں کو سنوار دے بنا دے یا اللہ سنتوں کے اہتمام کی ہم سب کو توفیق عطا فرما سنتوں کو دور عطا فرما یا اللہ اس پورے صوبے کو قبول فرما یا اللہ یہاں بڑے بڑے تیرے علماء اور تیرے جاننے والے پیدا ہوئے بڑے بڑے مشائخ پیدا ہوئے جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دین سکھایا یا اللہ اس صوبے کو تو نے ہمیشہ قبول فرمایا اور نوازا ہے یا اللہ اس کو ہمیشہ نواز یا اللہ ہمیشہ ایسے افراد پیدا ہو جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں دین پھیلے اور پوری دنیا میں دین کا ڈنگا بجے یا اللہ خاص طور پہ جگہوں قبول فرما آس پاس کے قصبوں کو قبول فرما مکمل دین ہم سب کو عطا فرما ایمان کے ساتھ ہمیں قائم رکھ ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا میں رکھا تو سب اللہ تعالیٰ علیٰ کو رکھ سکے سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ورحمۃ اللہ.